الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا اسمع السامعين. ماہ رمضان کے 26 دن کی دعا رسول خدا التجا کر رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے اس مہینے میں میری کوششوں کی قدردانی کر، اور تو اس مہینے میں میرے گناہوں کو بخش دے، اور میرے اعمال کو اس مہینے میں قبول فرما، اور میرے عیبوں کو چھپا دے، اے وہ کہ جو سب سے زیادہ سننے والا ہے. رسول خدا نے آج کی دعا کے سب سے پہلے حصے میں یہ دعا کی کہ اے خدا تو میری کوششوں کی قدردانی کر، میری کوششوں کے مقابلے پر شکر ادا کر. دوسرے حصے میں رسول خدا نے یہ دعا کی کہ اے خدا تو میرے اعمال کو اس مہینے میں قبول کر، اور میرے گناہوں کی بخشش عطا فرما، اور ساتھ ساتھ آخری مرحلے میں رسول خدا نے اپنے عیبوں کو خدا سے چھپانے کی درخواست کی ہے. عزیز روزے داروں، رسول خدا نے آج کی دعا کے سب سے پہلے مرحلے پر خداوند عالم سے جو التجا کی ہے وہ اپنے اعمال کے مقابلے پر خداوند عالم سے قدردانی کی درخواست ہے. خداوند عالم سے شکر کے طالب ہیں. یہ دعا در حقیقت ایک عظیم مطلب کی طرف اشارہ ہے، قبل از اس کے کہ اس مطلب کی طرف اشارہ کروں ہم اس بات کی تحلیل کر لیں کہ شکر کسے کہتے ہیں اور حمد کسے کہتے ہیں. ہم اور آپ روزمرہ اپنی زندگی کے دوران دو لفظ اکثر سنتے ہیں، بعض اوقات یہ سنتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک شخص کسی شے کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، حمد و ثنا اور تمجید کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کا شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. آخر حمد اور شکر میں کیا فرق ہے، تعریف اور شکر میں کیا فرق ہے؟ ظاہراً یہ محسوس ہوتا ہے کہ حمد اور شکر ایک ہی چیز ہے، دو لفظ ہیں لیکن معنی ایک ہی ہیں. نہیں عزیزان گرامی، حمد و ثنا اس کے معنی کچھ اور ہیں، شکر کے لفظ کے معنی کچھ اور ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ حمد و ثنا سے مراد کچھ اور ہے اور شکر سے مراد کچھ اور. انسان حمد و ثنا اس وقت کرتا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کے اندر کسی صفت کو ملاحظہ کرتا ہے تو اس صفت کو ملاحظہ کر کے یہ شخص بے ساختہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ فلاں شخص میں کیا خوب صفت ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ اگر ہم اور آپ کسی شے کی یا کسی انسان کی عظمت کو ملاحظہ کریں تو بے ساختہ طبیعی طور پر یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں چیز کس قدر عظیم ہے. اس قسم کے جملوں کو ایک انسان جب اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو اسے علماء حمد و ثنا سے تعبیر کرتے ہیں. اور واضح کروں کہ جب شخص کسی دوسرے شخص کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اس دوسرے شخص نے اس شخص کو کوئی چیز عطا نہیں کی ہوتی، کوئی چیز اس نے اسے نہیں دی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ پہلا شخص اس دوسرے شخص کی تمجید کرتا ہے. حمد بغیر کسی عوض کے انسان بے ساختہ طبیعی طور پر انجام دیتا ہے، چاہے سامنے والے شخص نے اس شخص کو کچھ عطا کیا ہو یا نہ کیا ہو، صرف اس کی عظمت کو ملاحظہ کرتے ہوئے یہ شخص اس شے کی یا اس انسان کی تعریف کرتا ہے، اسے علماء حمد و ثنا سے تعبیر کرتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے پر شکر کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہے کہ جب اس انسان کو اس دوسرے انسان سے کوئی چیز ملی ہو، اس دوسرے انسان نے اس پہلے انسان کو کوئی چیز عطا کی ہو، تو یہ شخص اس کے عوض میں اپنے اعضاء و جوارے کے ذریعے سے اس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہے. علماء اسے شکر سے تعبیر کرتے ہیں. خلاصہ کروں، حمد در مقابل عظمت کے ہوا کرتی ہے، چاہے اسے کچھ ملے یا نہ ملے، جبکہ شکر وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی چیز سامنے ملی ہو، کسی نے کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز عطا کی ہو، تو وہاں پر شکر کا مرحلہ ہے. شکر کے اپنے انداز ہوا کرتے ہیں. بعض اوقات انسان جب شکر ادا کرتا ہے تو اپنی زبان پر چند کلمات کو جاری کرتا ہے، ان کلمات کو جاری کر کے سامنے والے شخص کا کہ جس نے اسے کوئی چیز دی ہو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کا ممنون ہوا کرتا ہے. اسی طرح سے دوسرا انداز یہ کہ انسان جھک کر سینے پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں کو نیچا کر کے شکر کا اظہار کرتا ہے. پس معلوم ہوا کہ شکر در مقابل عوض کے ہے. اور واضح کروں، شکر منعم کی نعمتوں کے مقابلے پر ہوا کرتا ہے. عقل کے مطابق عقلاء عالم یہ کہتے ہیں کہ شکر منعم واجب ہے، انسان کو جب کسی شخص سے کوئی چیز ملی ہو تو لازم ہے اس پر، واجب ہے اس کے اوپر، فرض ہے اس پر کہ اس شخص کا کہ جس سے اسے کوئی چیز ملی ہے اس کا شکریہ ادا کرے۔ یہاں پر رسول خدا نے آج کی دعا کے آغاز میں خداوند عالم سے یہ تمنا کی کہ اے خدا تو میری کوششوں کا شکریہ ادا کر۔ عجیب و غریب جملہ ہے۔ کیوں عجیب و غریب جملہ ہے عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ انسان در حقیقت خدا کی مخلوق ہے، خدا اس کا محسن ہے، خدا نے اس پر احسان کیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے محسن کا، اپنے منعم کا شکر گزار رہے۔ یہ انسان خدا کو کچھ نہیں دیتا، خدا کو جب کچھ نہیں ملتا انسان کے ذریعے سے، اور خدا کو جب ضرورت نہیں انسان سے ملنے کی، تو پھر کس بنیاد پر خداوند عالم اس بندہ ناچیز کا شکریہ ادا کرے؟ علامہ طباطبائی نے ایک آیت کے ذیل میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی نے شکر کو ایک ایسا کام انجام دیا ہے کہ جو در مقابل احسان کے ہوا کرتا ہے۔ بالکل درست ہے کہ احسان کے مقابلے پر شکر ہوا کرتا ہے، لیکن خداوند عالم نے کون سی چیز اس بندے سے قبول کر کے اپنے اندر نعوذ باللہ ایک چیز کا اضافہ کیا ہے کہ جو اس کے پاس نہ ہو، بلکہ اس کے مقابلے پر خداوند عالم محسن ہے انسان کا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ایک مقام پر یہ کہا، کان اللہ شاکرن علیما، خدا بے شک وہ خدا ہے کہ جو شکر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس کے ذیل میں مختصر کروں، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہاں پر شاکر کا جو لفظ آیا ہے وہ اسماء حسنا میں سے ایک اسم ہے، خدا کے اسماء میں سے ایک نام ہے۔ اس نام کو یہاں پر خداوند عالم نے مجازاً استعمال نہیں کیا بلکہ حقیقتاً استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت کی دلیل کیا ہے؟ وہ حقیقت کی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم درست ہے کہ اپنے بندوں پر یہ عنایت کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے عمل کو انجام دیں۔ بندگان خدا کے پاس جو قدرت ہے، جو اختیار ہے اعمال صالحہ بجا لانے پر، وہ در حقیقت خدا کی جانب سے ہے۔ محسن خداوند عالم ہے، عنایت خدا کی جانب سے ہے، فضل خدا کی جانب سے ہے۔ اس جانب سے یہ جو فضل ہوا بندگان خدا پر، بندگان خدا کو چاہیے کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں خلق کرنے کے بعد یہ توفیق دی کہ ہم تیرے لیے اعمال صالحہ کو بجا لائیں۔ در مقابل علامہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم وہ رحیم اور کریم ذات ہے، وہ رؤوف صفت ذات ہے کہ جس نے خود اپنے بندوں کو یہ توفیق دی کہ وہ اعمال صالحہ کو بجا لائیں، لیکن جب اس انسان نے ان عمل صالح کو انجام دیا تو خداوند عالم نے اس عمل صالح کو اس طرح سے قبول کیا کہ جس طرح سے ایک شخص دوسرے شخص سے کسی چیز کو قبول کرتا ہے اور اس کے مقابلے پر وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یہاں پر یہ شاکر کی صفت حقیقتاً استعمال ہوئی ہے، مجازاً استعمال نہیں ہوئی۔ ایک اور مقام پر خداوند عالم نے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا، ان ھذا لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ سورہ دہر میں خداوند عالم کا ارشاد ہوا، ان ھذا لکم جزاء، یہ تمہارے لیے بے شک جزا ہے اور خداوند عالم تمہاری کوششوں کا شاکر ہے۔ سورہ اسراء میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ سورہ اسراء میں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص تم میں سے آخرت کا طالب ہے اور اس آخرت کے لیے جس طرح سے کوشش کرنی چاہیے اسی طرح سے اگر کوشش کرے تو وہ شخص مومن ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں کہا کہ خداوند عالم ان کی کوششوں کا شاکر ہے، یعنی ان کی کوششوں کے مقابلے پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر دوبارہ علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان میں اس آیت کے ذیل میں ایک دقیق مطلب کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ کہ خداوند عالم نے اس آیت کے ذریعے سے یہ بتلا دیا کہ انسان درست ہے کہ خدا کا محتاج ہے، خدا کو انسان کی ضرورت نہیں، خدا کو انسان کے اعمال کی ضرورت نہیں، لیکن یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے اعمال صالحہ کی توفیق دینے کے بعد اسے ان اعمال صالحہ پر ثواب بھی عطا کیا، جزا بھی عطا کی، اور اس کے بعد شکریہ بھی ادا کیا۔ درحقیقت تفضل پر تفضل ہے۔ عزیزان گرامی، تھوڑی سی دقت کریں، وہ یہ کہ خداوند عالم نے انسان کو عمل انجام دینے کی طرف راغب کیا، جب یہ انسان عمل انجام دے دیتا ہے خدا کی خاطر تو خداوند عالم اس عمل کے مقابلے پر اسے ثواب عطا کرتا ہے، جزا دیتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ واقعاً خدا کا اس انسان کے عمل کے انجام دینے کے بدلے میں ثواب دینا اور جزا کو مقرر کرنا کیا اس انسان اور اس بندہ ناچیز کا حق ہے، یا یہ کہ خداوند عالم نے اس پر تفضل کیا؟ جی ہاں عزیزان گرامی، خداوند عالم کا یہ تفضل ہے اس انسان پر کہ اس نے یہ توفیق دی کہ ہم اس کے لیے عمل صالح کو انجام دیں، اور اس کے بعد خداوند عالم اس عمل صالح کے مقابلے پر ہمیں جزا دے اور ثواب دے۔ یہ ثواب ہم اس کے حقدار نہیں، اس لیے کہ بندے کا کام صرف بندگی کرنا ہے۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے جو جزا اور ثواب ملتا ہے در حقیقت تفضل ہے۔ اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ اس جزا کے بعد، اس ثواب کے بعد خداوند عالم جو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں شکریہ ادا کر رہا ہے، یہ شکریہ تفضل پر تفضل ہے، یعنی تفضل ثانی ہے، واقعاً تفضل ثانی ہے۔ انسان ناچیز ہے، بندہ ہے، خدا کے سامنے کچھ نہیں، خدا اس کا خالق ہے۔ یہ خدا ہے کہ جس نے اسے اس قدر عظمت دی کہ خود خالق اس کا شاکر ہو۔ رسول خدا نے آج کی دعا کے دوسرے حصے میں گناہوں کی مغفرت کی التجا کی ہے۔ عزیزان گرامی، ہر مرض کی ایک دوا ہوا کرتی ہے، گناہ بھی ایک مرض ہے، گناہ بھی ایک بیماری ہے۔ اس بیماری کی دوا کیا ہے؟ اس بیماری کی دوا استغفار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر گناہ بخشوانا چاہتا ہے، گناہ کی مغفرت کا طالب ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ استغفار کی دوا کی طرف جائے۔ یہ استغفار کی دوا در حقیقت اسے اس بیماری سے نجات بخشے گی۔ ایک دقیق مطلب یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو معنوی مطلب ہے، انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، تو پھر اسے چاہیے کہ دن میں ایک مرتبہ یا رات کے کسی حصے میں ایک مرتبہ سجدے میں چلا جائے۔ خدا کو سجدہ بہت پسند ہے، کثرت کے ساتھ سجدہ کرنا روایات کے مطابق انسان کے گناہوں کو محو کر دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے، جاء رجل الی رسول اللہ، کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور میرا عمل کم ہے، تو میں کون سا ایسا عمل انجام دوں کہ میرے گناہ کم ہو جائیں اور میرے عمل زیادہ ہو جائے؟ رسول خدا نے فرمایا، اکثر السجود، کثرت کے ساتھ سجدوں کو ادا کر، کثرت کے ساتھ سجدے کر، فإنه يحط الذنوب، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ سجدے گناہوں کو گرا دیتے ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کما تحط الريح ورق الشجر، کہ جس طرح سے جب ہوا چلتی ہے تو کیوں کر درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے سجدہ انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور دعا کہ جو آج کی دعا کا حصہ ہے، رسول خدا نے اپنے اعمال کی قبولی کی تمنا کی ہے، امیر المومنین کا ارشاد ہے، دو صفتیں ایسی ہیں کہ جس کی بدولت انسان کے اعمال صد درصد قبول ہوں گے۔ اگر انسان ان دو صفتوں کو اپنے اندر ایجاد کرے، ان دو صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کرے، تو اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ پہلی صفت تقویٰ ہے، دوسری صفت اخلاص ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتا ہے، تو پھر تقویٰ کا سہارا لے اور ساتھ ساتھ خلوص کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دے، تاکہ خداوند عالم ان دو صفتوں کی بنیاد پر اس کے ان اعمال کو قبول کرے۔ آخری مرحلے میں رسول خدا نے دعا کی کہ اے خدا، تو میرے عیبوں کو چھپا دے۔ اس حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے نقل کروں کہ ایک شخص نے رسول خدا سے سوال کیا، احب ان یستر اللہ علی عیوبی، کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ خداوند عالم میرے گناہوں کو، میرے عیوب کو چھپا دے۔ رسول خدا نے فرمایا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خداوند عالم تیرے عیب کو چھپا دے، تو پھر تجھ پر لازم ہے استر عیوب اخوانے کا، تو اپنے بھائیوں کے عیب کو چھپا، اپنے مومن بھائیوں کے عیبوں کو چھپا۔ یستر اللہ علیک عیوبک، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند عالم تیرے عیوب کو پوشیدہ کر دے۔